بسم الله الرحمن الرحيم اٹھائیسواں پارہ پاؤ آخر کا اور انتیسواں پارہ اور تیسواں پارہ پاؤ یہ ہوا ہے آج. پہلا جو سورہ ہے وہ سورہ تغابن ہے. اس میں اللہ پاک نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں اس میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ جو مقدرات ہیں وہ اللہ پاک نے اپنی حکمت سے تمہارے لیے طے فرمائے ہیں. ہر آدمی کا مقدر ہے, اس میں اس کے موافق حالات بھی ہیں ناموافق حالات بھی ہیں. تو اس لیے یہ ذہن میں رکھو کہ جو بھی مصیبت کسی انسان کو آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نہیں چاہ رہے تھے, مصیبت آنا چاہ رہی تھی, اللہ کا چاہا ہوا پورا نہیں ہوا, وہ مصیبت کا چاہا ہوا پورا ہو گیا. کوئی اور مصیبت ڈالنا چاہتا تھا انسانوں میں سے, جنات میں سے, شیطانوں میں سے, اللہ کا منشا پورا نہیں ہوا, شیطانوں کا, جنات کا منشا پورا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. مصیبت جو بھی آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے. اس سے پہلے والے سورے میں یہی مضمون ایک اور دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے جو کل سنے تھے آپ. اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اوپر وہ اللہ پاک نے پہلے سے طے فرمائی ہے. اللہ فی کتاب من قبل ان نبرأها, وہ چیز پوری ہونے سے پہلے طے شدہ ہوتی ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تقدیر پر ایمان. تقدیر پر ایمان لانا ایمان کی ضروریات میں سے ہے. یعنی اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہیں لایا تو مومن نہیں ہوتا, کیونکہ تقدیر پر ایمان نہیں لانے والا اللہ کی صفت علم پر ایمان نہیں لاتا, اور اللہ کو بغیر صفت کا ماننے سے اللہ کو نہیں ماننے میں شمار ہوتا ہے. تقدیر اللہ کی صفت کا نتیجہ ہے. اصل میں ان کی جو صفت علم ہے وہ محیط ہے, جو ہوا, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا, ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, وہ ان کو معلوم ہے پہلے سے. اسی چیز کو انہوں نے لکھ دیا ہے. تو اگر تقدیر کو نہیں مانا جائے گا تو پھر ایمان بھی نہیں ہوگا. تقدیر کی وجہ سے کسی کا اختیار ختم نہیں ہوتا. یعنی اللہ کے علم میں یہ بات تھوڑی ہے کہ یہ مجبور ہو کے کرے گا, بلکہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے کیا کرنے والا ہے, اپنی مرضی اور اختیار سے کیا کرنے والا ہے. ان کے لکھنے کی وجہ سے ہم نہیں کرتے, ہمارے کرنے کی وجہ سے انہوں نے لکھ دیا ہے. اور ہمارا کرنا ایسا ہے ان کے پاس کہ ہمارے کرنے سے پہلے بھی ہمارا جو کچھ بھی کیا ہوا ہے ان کے سامنے ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, اس لیے لکھ دیا. تو ہمارے اختیار میں اس میں دخل نہیں ہوا کچھ, اور ذمہ داری ہمارے اختیار کی وجہ سے کہ ہم اپنی مرضی اور اختیار سے جو کرتے ہیں اس اعتبار سے ہم ذمہ دار ہیں. اچھا کام کریں گے تو اچھا بدلہ پائیں گے, برا کریں گے تو برا بدلہ پائیں گے. اچھے اور برے کو ہم اپنے اختیار سے اختیار کرتے ہیں. تو اس لیے تقدیر کی وجہ سے اختیار کا مسئلہ نہیں چھیڑنا کبھی. تو پھر ہم تو مجبور ہوئے, ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ نے یہ کب کہا کہ تم مجبوری سے ایسا کرو گے؟ اللہ نے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اپنی مرضی سے ہی ایسا کرنے والے ہو. حتیٰ کہ اللہ نے یہ تک بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ قیامت میں ہمارے پاس آ کے کہیں گے کہ آپ ہمیں واپس کر دیجئے, ہم بالکل اچھے عمل کر کے آئیں گے, فرمایا کہ اگر میں ان کو واپس کروں گا تو بھی میں یہی جانتا ہوں کہ یہ اپنی مرضی سے پھر برے عمل ہی کرنے والے ہیں. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, اگر واپس بھی کیے جائیں گے تو یہ وہی کرنے والے. یہ بیج ہی ویسا ہے. ہر انسان ایک بیج ہے, وہ بیج کی خصوصیات ہیں, کیسا وہ پھل نکلا ہے, کیسا اس کا پھل نکلے گا, تو وہ بیج کی خصوصیت ہے. وہ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے عمل کے تم ذمہ دار ہو, لیکن تقدیر پر ایمان ضروری ہے. بغیر حضور نے فرمایا کہ تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں. آتش پرستوں میں اور تقدیر کا انکار کرنے والوں میں فرق نہیں ہے, ایک ہی بات ہے. فرمایا تقدیر کا انکار کرنے والے القدریت مجوس و حاضی الامہ, تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں. تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی صفت علم ہونے کی وجہ سے اللہ کو جیسے ماننا ہے ویسا ماننے کا نتیجہ ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں آدمی نہ تو اکڑے نہ مایوس ہو, یہ اس کا نتیجہ ہے. اللہ نے فرمایا فائدہ یہ ہے اس کا لکھا الا تاسو علی ما فاتکم، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو گئی اس پر تم افسوس کرتے نہ بیٹھو. اللہ نے اولاد دی تھی، ہو گیا، لے لیا اللہ پاک نے کسی کی اولاد کو، ابھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، امانت انہوں نے دی تھی، انہوں نے لے لی، اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی حکمت ہے، آپ کو تسلی ہو جائے گی. تقدیر کے ایمان والے کو تسلی رہتی ہے اور تقدیر کے منکر کو بے چینی رہتی ہے، یہ قاعدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خود بہت کچھ مل گیا کسی بندے کو تو اکڑ پیدا نہ ہو. ولا تفرحوا بما آتاکم، میرے کو ملا اس کو نہیں ملا، بھائی مقدر میں ہے. ابھی یہ بھی طے نہیں ہے کہ تیرے کو کب تک ملے رہنا ہے، ہو سکتا ہے تیرے سے چھن کے اس کو دے دیں، مرنے تک تیرے پاس رہے گی چیز نہیں رہے گی، یہ بھی نہیں معلوم ہے. تو دولت ملے، علم ملے، عزت ملے، عہدہ ملے، کچھ بھی ملے بندے کو، نعمتیں بہت سی اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اس میں اکڑ نہ آئے بلکہ عاجزی ہو، تواضع ہو، اور اس کو اللہ کی امانت اور اللہ کی نعمت سمجھے کہ جو کچھ بھی اللہ کی نعمت ہے. ذہین بھی ہے بندہ، اللہ کی نعمت سے ہی ذہین ہے، بہت کمانے کا ہنر اس کے پاس ہے تو وہ ہنر بھی اللہ کی نعمت ہے اس کے پاس، چاہے اپنی کوشش سے اس نے کمایا ہو یا بائی چانس لک میں کوئی چیز اس کو مل گئی ہو، دونوں صورتوں میں وہ مقدر ہے. اس وجہ سے ایک آدمی کو نہ تو اکڑنا چاہیے اور نہ مایوس ہونا چاہیے، یہ فائدہ ہے تقدیر کا، اس کو بیان فرمایا قرآن پاک میں. ایک مضمون یہ ہے سورہ تغابن میں کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تم کو دین پر چلنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں، اس اعتبار سے وہ تمہارے دشمن بن سکتے ہیں، لہذا تم اس معاملے میں ان سے ڈر کے رہنا، بچ کے رہنا. اتنا کلیئر ہے یہ مضمون، میں کیا بتاؤں آپ کو. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اپنی بیوی کی وجہ سے اپنا دین کبھی خراب نہیں کرنا، اپنے بچوں کی وجہ سے اپنا دین کبھی خراب نہیں کرنا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب بیوی کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا، یعنی اور جہنم میں جانے کے اور اسباب میں سے ایک سبب بیوی بھی ہوگی. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے ہوگی، فرمایا مختلف قسم کے ڈیمانڈ کرے گی، اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے آدمی مال حاصل کرنے میں جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرے گا، اور جب جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر مال کمائے گا تو اپنا دین بیچے گا، یعنی دین پر عمل نہیں کر سکے گا، حرام طریقے پہ جب کمائے گا تو دین کہاں باقی رہا، تو وہ خود بھی جہنم میں گئی اور اپنی میاں کو بھی جہنم میں لے گئی، چل دونوں ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ ایک ساتھ. تو اسی پر میں، اور اسی طریقے پر اولاد کا معاملہ ہے، اولاد کی وجہ سے بھی اپنے دین کو خراب نہیں کرنا ہے، بہت آزمائش ہے. اسی وجہ سے اس کے بعد یہ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں تمہارے لیے آزمائش ہیں. انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی آزمائش ہے، فتنہ ہے، یہ فتنہ آزمائش کے معنی میں ہے یہاں پہ، اور تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے. آزمائش کس چیز کی ہے؟ کہ اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے آدمی دین پر چلنے میں یا دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں رہتا ہے، یا ان کی وجہ سے دین چھوڑتا ہے، کیونکہ مال سے سرکشی آتی ہے، مال سے آوارگی آتی ہے، مال سے عیاشی بدماشی پیدا ہوتی ہے، مال بڑھانے میں، مال جمانے میں، مال کے چکروں میں، اور اولاد کی وجہ سے آدمی دین کے معاملے میں سست ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے بہت، گود میں اٹھایا اور پیار کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ انکم لتبخلون وتجبنون وتجہلون، فرمایا بچے ایسی چیز ہیں کہ وہ بخیل بناتے ہیں، بچے ایسی چیز ہیں کہ وہ بزدل بناتے ہیں، اور بچے ایسی چیز ہیں کہ وہ جاہل بناتے ہیں. اولاد میں آدمی تین کام کرتا ہے، بخالت، جہالت اور بزدلی. جب کوئی مسئلہ آیا دین کے لیے محنت کرنے کا، سخاوت کرنے کا، اولاد سامنے آ جاتی ہے. جب کوئی مسئلہ آتا ہے بہادری کرنے کا، شجاعت کرنے کا، بیوی بچی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہیں. اور جہالت ہوتی، جہالت کا مطلب کیا ہے؟ جہالت کا مطلب ان کی رعایت میں اللہ کی پرواہ نہیں، رسول کی پرواہ نہیں رہی، بچہ بول رہا نا، بچوں کی خواہش ہے، بچے یہ چاہ رہے ہیں، بچے یہ بول رہے ہیں. یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ امت کو یہ پتا چل جائے کہ بچوں سے کیا ان کے سائڈ افیکٹ کیا ہیں. ہر چیز کا اپنا ایک سائڈ افیکٹ بھی تو ہے نا. تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہاں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی, آج سنائی گئی ہے آپ کو قرآن پاک میں کہ دیکھو یہ تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں, اگر یہ تمہارے لیے دین میں رکاوٹ ہیں تو ان کو دوست مت سمجھو, یہ دشمن ہی ہیں. ہر وہ چیز جو دین میں رکاوٹ بنے وہ دشمن ہوتی ہے. فاحذروہ لہذا تم ان سے بچو, فاحذروہ لہذا تم ان سے اپنے آپ کو بچانا, یعنی ان کے اس اثر سے, ان کے اس افیکٹ سے اپنے آپ کو بچانا. تم خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. ایک رکو میں یہ مضمون آیا کہ دیکھو تمہارے بیوی تمہارے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اللہ کی بندگی سے غافل نہ کریں. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. پھر فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی اہلکم الموت. جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو, تمہارے بھلائی کے لیے کہی جا رہی ہے یہ بات, اور اس سے پہلے کر لو کہ موت آ جائے اور اس کے بعد کہنے لگو کہ پروردگار تھوڑا سا مجھے مہلت دے دیجیے, خوب صدقہ کروں گا اور نیک بن جاؤں گا. تمہیں پتہ ہی ہے کہ جب کسی انسان کا وقت آتا ہے تو پھر اس کو ٹائم نہیں دیا جاتا. بھلے یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم میں دو واقعات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں, ان کو بیان کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ خرچ میں اضافے کا ایک مرتبہ مطالبہ فرمایا تھا تو بہت سختی سے ان کو کیا گیا, ڈانٹا گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی رعایت سے کچھ چیزیں کھانے سے احتیاط کرنی شروع کر لی تھی ان کی خواہش کی وجہ سے. تو آپ کو منع کیا گیا کہ نہیں آپ ایسا مت کریں, اتنی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی. پھر جب مہات المؤمنین کو معلوم ہوا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تو بہت روئی, بہت توبہ کیا, بہت معافی مانگی, اللہ سے بھی معافی مانگی, حضور سے بھی مانگی, اور یہ کہا کہ ہمارا کوئی ڈیمانڈ اب کے اس کے بعد سے نہیں ہوگا, بس ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم آپ کی زوجیت میں رہیں تاکہ کل قیامت میں بھی ہم آپ کی زوجیت میں رہیں, آپ کی بیویوں کی حیثیت سے رہیں, اس کے علاوہ اور کوئی ہماری تمنا نہیں ہے. تو پھر بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دکھانا بھی چاہتے تھے کہ ہم نبی کی بیویوں سے بھی اگر کوئی ایسی بات ہو تو تب بھی فوراً کر دیتے ہیں. اور اس معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ آپ اس معاملے میں بالکل وہ رہیے. آخر کے جتنے سورے ہیں ان تمام صورتوں میں زیادہ تر مضامین آخرت کے ہیں, توحید کے مضامین ہوتے ہیں, رسالت کے ہوتے ہیں, اور آخرت کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, آخرت کے حالات, آخرت کے مضامین. جیسے اللہ پاک نے سورہ حاقہ میں ایک مضمون یہ بیان فرمایا ہے کہ جب ہم لوگوں کا حساب لیں گے پہلے, یعنی جب واقعہ جب قیامت کا واقعہ ہوگا تو اس وقت آسمان پھٹنے والا ہے اور فرشتے جو ہیں اس کے ایک اطراف سے کھڑے ہو جائیں گے, گھیرا ڈال لیں گے پورے آسمان کا, اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر اتنا بوجھ ہوگا کہ اس وقت آٹھ فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے, اللہ جلال میں ہوں گے, ناراض ہوں گے پوری انسانیت سے, خفا ہوں گے بہت. تو اس کی وجہ سے حق تعالی شانہ کی عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. ابھی جو ہیں وہ چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو حاملین عرش کہتے ہیں. عرش اتنا بڑا ہے کہ وہ پورے آسمانوں اور زمینوں کو گھیر کر بہت بڑا ہے, اس سے ساتوں آسمانوں کو گھیر کے ساتوں زمین سب کو بہت ہی بہت بڑا ہے. اس کو چار فرشتے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی, یعنی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے ایک حدیث بیان کی. اس میں انہوں نے فرمایا کہ حاملین عرش اتنے بڑے ہیں, یعنی وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو اپنے کندھوں پر, وہ اتنے بڑے ہیں ایک ایک فرشتہ کے, ایک فرشتے کے دونوں منڈوں کے بیچ میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں, پوری کائنات تل کی طرح ہے. دو منڈوں کے بیچ میں جیسے تل ہوتی ہے, کالا دھبا جیسے ہوتا ہے, ایسے پورے ساتوں آسمان ان کے منڈوں کے بیچ میں کی نوعیت ہے ان کی, اتنے بڑے بڑے ہیں وہ. ایسے آٹھ فرشتے کل قیامت کے دن عرش کو اٹھائے ہوں گے, چونکہ اس پر جو تجلی ہوگی وہ بہت جلالی ہوگی, بہت وزنی ہوگی, کیا کیفیت ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اس دن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم اس حالت میں لائے جاؤ گے اپنے رب کے سامنے کہ کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہوگی. لا تخفی منکم خافیہ, کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہوگی, ہر چیز اوپن. ہر بات کھلی ہوئی ہے، ہر دید کھلا ہوا ہے، جو کچھ دیکھا ہوا ہے وہ کھلا ہوا ہے، جو سنا ہوا ہے وہ کھلا ہوا ہے، جو کیا ہوا ہے وہ کھلا ہے، لا تخفا منکم خافیہ۔ اس دن ہم تمہارے اعمال تمہارے ہاتھوں میں دینے والے ہیں تاکہ تمہارے سامنے بھی آ جائے کہ تم نے کیا کیا ہے، بندہ بھول جاتا ہے۔ اب جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے تو وہ بڑا خوش ہوگا، وہ اپنے دوستوں کو بھی دکھائے گا، لوگوں کو بھی دکھائے گا کہ دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ حساب سے ملاقات ہونی ہے، حساب ہونا ہے، اس وجہ سے میں بہت احتیاط سے رہا ہوں۔ وہ بہت ہی پسندیدہ عیش میں ہوگا، عالیہ آل بلند جنتوں میں ہوگا، ایسی جنتیں کہ ان کے پھل انتہائی قریب ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو اس عمل کی برکت سے کہ جس میں تم کو کچھ کرنا نہیں پڑا تھا۔ یعنی یہ خاص عمل کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا کہ اس عمل کی برکت سے بھی کھاؤ پیو جس میں تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑا تھا۔ ایام خالیہ کی تفسیر بہت سے مفسرین نے روزے سے کی ہے کہ یہ تم روزہ رکھے تو تمہیں کرنا کیا پڑا تھا، نہیں کرنا پڑا تھا نا اصل میں، تو تم کو کھانے پینے سے روکا گیا تھا، آج کھانے پینے کو کہا جا رہا ہے کھاؤ پیو۔ کلو اشرب ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، روزہ رکھنا اتنا اللہ کو محبوب ہے، اتنا پسند ہے، اس وجہ سے روزے میں تھوڑا مجاہدہ، تھوڑی قربانی، تھوڑی برداشت یہ آدمی کو کر لینی چاہیے۔ برداشت ہی نہ ہو، طبیعت ہی خراب ہو جائے تو وہ معذور ہے بندہ، لیکن اگر تھوڑی پیاس ہوتی ہے، پیاس بڑی فضیلت کی چیز ہے، ایک جنت کا دروازہ ہے، اس کا نام ہی باب الریان ہے۔ جو روزے دار ہوں گے ان کو اس میں سے اسپیشل داخل کیا، گیٹ سے، اس گیٹ سے داخل کیا جائے گا تو ان کے اعزاز میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے انڈیا پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے ایسا کہ کوئی بڑا لیڈر آ رہا ہے، بڑا گیٹ بناتے ہیں اس کا، اس کو سجاتے ہیں، لائٹنگ ووٹنگ ہوتی ہے، اطراف سے پھول مول لگاتے ہیں، اور جناب درختوں کے پتے اتے سب لگا کے بڑا گیٹ بناتے ہیں، اس میں سے اس کو صرف دو منٹ کا کام ہوتا ہے، چونکہ اس میں سے خالی نکلنا ہے اس کو، اس کے بعد تو وہ گیٹ کسی کام کا نہیں رہتا۔ مگر باب الریان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، تو یہ باب الریان روزے داروں کے داخل ہونے کا گیٹ ہے، جس سے دنیا دیکھے گی کہ او یہ روزے دار تھے۔ حضرات صاحبہ کو لمبے روزے، دھوپ کے روزے بہت پسند تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو فرمانے لگے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے زندگی کی خواہش تھی، یعنی میں چاہتا تھا کہ اور جیوں، لیکن باغات بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ گرمی کے زمانے میں روزے کی حالت میں پیاس کی شدت کو برداشت کروں اور اس کی لذت سے لطف اندوز ہوں، اس وجہ سے میں چاہتا تھا کہ اور جیوں اور جیوں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ عرب میں کیسی گرمی ہوتی ہے، وہاں کا دن کیسا سخت ہوتا ہے، تپتی ہوئی دھوپ اور جناب لو گرم، انتہائی پیاس کا یہ حال ہے کہ آدمی کی جان بلب ہو جاتی ہے، منہ تک آ جاتی ہے۔ اس میں وہ لوگ اللہ پاک کے لیے اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے لیے بھوکا، ہم بھوکے رہے، ہم پیاسے رہے، ایک اللہ کو خوش کرنے کی چیز ہے کہ دیکھو مولا ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے، جو ہم سے ہو سکتا تھا یہ ہم نے کیا ہے۔ تو ایسا کوئی کام جس سے کل اللہ تعالیٰ کو بتایا جا سکے، دکھایا جا سکے کہ ہم نے یہ کیا ہے، وہ بڑی عزت کی چیز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت صفیہ کے برداشت نہیں کرنے کا، حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی، اگر حضرت صفیہ کے برداشت نہیں کرنے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں حضرت حمزہ کو دفن کرنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ میرے چچا کو اللہ کے لیے قتل شہید کیا گیا، اور ان کی ناک آنکھ کاٹ دیے گئے، اور ان کے کان کاٹ دیے گئے، ان کا پیٹ چیر دیا گیا، ان کا جگر نکالا گیا، اس کو چبایا گیا لوگوں کو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، کیونکہ ان سے بہت دشمنی ہو گئی تھی لوگوں کو۔ تو ظاہر ہے کہ جس حالت میں وہ پائے گئے تھے میدان جنگ کے اندر، وہ حالت ناقابل برداشت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی برداشت نہیں کر سکے، بہت رونا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اگر پھوپھی جو ہے نا، اگر ان کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ کی بہن، اگر یہ برداشت نہیں کر سکتی تو میں ان کو دفن بھی نہیں کرنے دیتا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ میں یہ چاہتا کہ ان کو جانور کھا جائے ایسے ہی، تاکہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے ان کی بوٹی بوٹی سامنے آ جائے، اور اللہ پاک کو خوشی ہو جائے، اور اللہ پاک کو میں کہہ سکوں کہ میرا چچا تمہارے لیے یہ کیا ہے، یہ ایک سوغات ہے جو تمہارے لیے لائی گئی ہے، یہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش ہے، میرے چچا نے ایسی قربانی دی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اولیاء اللہ، یہ سارے کے سارے اللہ کے لیے کچھ کرنے، اللہ کے لیے مرنے، اللہ کے لیے جان دینے، اللہ کے لیے مال لگانے، اللہ کے لیے روزے رکھنے، اللہ کے لیے سختی برداشت کرنے، اللہ کے لیے بے عزتی برداشت، ایک خواہش ان میں ہوتی تھی کہ ہم اپنے اللہ کے لیے کر کیا سکتے ہیں، یہی تو کچھ ہے جو ہم لے کے جا سکتے ہیں اللہ کے پاس، کہ کل کے دن ہم یہ کہہ سکیں کہ پروردگار ایسے روزے ہم نے آپ کے لیے رکھے تھے اور کچھ نہیں، ایسی نماز صرف آپ کے لیے پڑھی تھی اور کچھ نہیں، ایسے آپ کے راستے میں شہید ہوئے کہ ہمیں کاٹا گیا، ہمیں توڑا گیا، ہمارا خون بہایا گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مرنے والوں نے کیسی عجیب و غریب رسم چھوڑی ہے، چخوش رسمیں بنا کردن بخا کو خون غلطیدن، خدا رحمت کو نہ دیا عاشقان پاک تینترا، کتنا بہترین رسم اور طریقہ جاری کر کے گئے اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے عاشق اور چاہنے والے کہ اپنے آپ کو جتنا خون میں لط پت کر سکتے تھے کر کے گئے، وہ چاہتے تھے کہ کوئی ہمارے دشمن ہم پر حملہ کرے اور ہمارے ٹکڑے ٹکڑے اڑ جائیں، ہمارا خون بہ جائے، جان تو جانی ہے لیکن اس جان جعفری کے وہ حوالے ہو گئی اور اس کے لیے دنیا میں کچھ کر کے جانے کا موقع مل گیا، یہ ہو اصل خوشی کی بات ہوتی تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کلی وشرب ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے، وہ کہے گا کاش مجھے نام اعمال دیا ہی نہ جاتا، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ نام اعمال ہوتا کیا ہے، کاش مجھے اس سے پہلے موت آ چکی ہوتی، بہت مال میں نے جمع کیا تھا لیکن اس سے کوئی نفع آج نہیں ہوا، بہت عزت میں نے بنائی تھی لیکن اس عزت نے آج کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اس کے اس حسرت کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پکڑو اس کمبخت کو اور باندھو اس کو زنجیروں کے اندر اور گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں داخل کر دو. جی جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کا یہ انجام ہونے والا ہے. یہ سورہ حقہ میں ہے. سورہ معارج میں کیا ہے؟ سورہ معارج میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وہ جو قیامت کا دن آنے والا ہے وہ 50,000 سال کا ہے. ار ریگولر دن ہے وہ، ریگولر دن الگ ہے، ار ریگولر الگ ہے. ہمارا سیٹ اپ ہے اللہ پاک ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ میں چاہوں تو دنیا میں بھی تمہارے لیے دن کو ہمیشہ دن ہی بنا دوں، رات آئے ہی نہیں، میں چاہوں تو کر سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو تمہارے لیے رات کو رات ہی رکھ دوں ہمیشہ، دن آئے ہی نہیں. تو وہاں وہ ایسا کریں گے. صاف لفظوں میں ہے کہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا دن ہے. اور اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اس دن یہ ہوگا کہ آسمان بالکل تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. المہر کہتے ہیں تیل کے نیچے کے جمے ہوئے حصے کو، جب تیل بہت دن رکھا ہوا ہوتا ہے کسی چیز میں تو نیچے جو ہے اس کے میل جم جاتا ہے، تو آسمان ویسا پلپلا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی اون جو ہوتی ہے بالکل ہلکی پھلکی، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست سے کچھ مانگنے کے اس میں نہیں ہوگا، کچھ پوچھ نہیں سکے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھی ہوں گے، پہچانتے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ دن اتنی پریشانی کا ہوگا کہ ایک جگری دوست دوسری جگری دوست سے کوئی خواہش نہیں کر سکے گا، یار میرے لیے ذرا یہ کر دے. اس دن جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیا میں غلط گزارا ہے ان کا حال بہت عجیب ہوگا. وہ تمنا کریں گے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آج اپنی اولاد کو فدیہ میں دے دیں. آدمی تھوڑا اپنی اولاد کی محبت کو، ان کے بارے میں کتنا آدمی کیئرفل ہوتا ہے، کتنا کنسرن اس کو لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو سوچے، پھر اس کے بعد اللہ پاک کے اس فرمان کو سوچے کہ اس دن آدمی کے سامنے عذاب ہوگا تو اس کیفیت میں یہ ہوگا کہ میرے بچے پورے لے لیں، ان کو سب کو جہنم میں ڈالیں، مجھے چھوڑیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایسی کوئی مبالغے کی بات نہیں ہوتی، حقیقت ایسی ہو. اور اپنی بیوی کو بھی چاہے گا کہ میری بیوی لے لو، اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی چاہے گا کہ بچے بھی لے لو، بیوی بھی لے لو، بھائی بھی لے لو، اور پورا کا پورا قبیلہ لے لو. بلکہ ایک وقت یہ چاہے گا کہ امن فی الحال جمیعن، میرے بدلے میں پوری زمین والوں کو عذاب دے دو مگر میرے کو مت دو، پوری زمین کے انسانوں کو میرے بدلے میں عذاب میں ڈال دو لیکن مجھے تو چھوڑ دیا جائے کم از کم. امن فی الحال جمیعا سم میں جی، پھر بھی نجات پا جائے. اللہ فرما رہا ایسا ہونے والا نہیں ہے، ایک کا بوجھ دوسرے پہ ڈالنے کا نہیں، ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے. وہ تو بھڑکتے ہوئے شولے ہیں جہنم کے جو ایک ایک کی کھال اتار دینے والے ہیں، ڈرتے کیوں نہیں اس بات سے؟ اللہ پاک ہر ایسے آدمی کا پیچھا کرنے والے ہیں وہ شولے جو اللہ کے حکموں سے منہ پھیر کے جانے والا ہے اور مال کو جمع کر کے اس کو محبت سے جمع کر کے رکھنے والا ہے، خرچ کرنے والا نہیں. وہ جمع فاؤ، انسان بڑا ہی ڈھیلا ڈھالا ہے، جب شر پہنچتا ہے تو شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، جب خیر پہنچتا ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہاتھ اپنا روک کے بیٹھ جاتا ہے. عجیب و غریب اس کی طبیعت ہے. اللہ تعالیٰ شکایت فرما رہے ہیں کہ نہ اس کو یہ سائڈ میں چاہے نہ اس کو وہ سائڈ میں چاہے، اگر تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے تو رونا پلانا شکوا شکایت، مولا میں ملا تھا تمہارے کو، میری قسمت ایسی بنا ہے، یہ کیا کر دیا، وہ ایسا ہو گیا، میرے ستارے گردش میں پریشانی، منہ پہ شکایت، دل میں شکایت، لوگوں کے سامنے رونا پلانا. اور جب تھوڑا سا خیر میں دے دیتا ہوں، تھوڑی دولت دے دیتا ہوں، تھوڑی نعمتیں دیتا ہوں، ہاتھ روک کے بڑھ جاتا ہے کہ یہ تو میرا ہے. یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہاں جو نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں اور اس میں تہمیشگی رکھنے والے ہیں اور جن کے مالوں کے اندر ماننے والوں کا بھی حق ہے نہیں ماننے والوں کا بھی حق ہے. وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں مانگنے والوں کو تو دیتے ہی ہیں, نہیں مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں. نہیں مانگنے والوں کو دیتے کا مطلب یہ کہ ان کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ وہ خود سے تفحص کر لیتے ہیں کہ کون ایسے ہیں کہ غیرت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا رہے مگر ضرورت مند ہے, ان کو بھی تلاش کر کے دیتے ہیں اور صدقہ اور تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی اور عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتیں پوری کرتے ہیں اور عہد وعدے پورے کرتے ہیں اور جو گواہ ہوں جس چیز کے وہ گواہ ہیں ان گواہیوں پر قائم رہتے ہیں, ایسے لوگ جو ہیں نا وہ اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں. یہ لوگ شکایت کے قابل نہیں ہیں بلکہ لوگ تعریف کے قابل ہیں, یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں. یہ بیان فرمایا گیا اس میں. بالکل سیم اسی طرح کا ایک مضمون اس میں بھی ہے کہ سورہ عبس میں, اس میں سے سنا کے دعا کر لیتے ہیں. تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ انسان کا ستیہناس ہو, وہی خود ہی بد دعا دے رہے ہیں قدیر الانسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی کو جو نازل فرمایا ہے وہ انسانوں کے مزاج کے اعتبار سے نازل فرمایا ہے, تو جو حالت انسان کی ہے وہ انسان کو کوسنے پر یا اس کو برا بلا کہنے پر آمادہ کرتی ہے. تو اللہ کو تو برا بلا کہنا نہیں لگا کہ انسان کا ستیہناس ہو, کیسی چیز سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. دیکھیے وہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے, ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے, پھر اس میں کتنا ہم نے کام کیا ہے, فقدر کتنا اس کو ڈیزائن کیسے کیا گیا, کیسے اس کی آنکھ نکالی گئی, منہ نکالا گیا, کان نکالے گئے, ناک نکالی گئی, ہاتھ پیر نکالے, ہڈیوں کا نظام جوڑا, رگوں کا نظام جوڑا, گوشت کا نظام ہے, پوس کا نظام ہے, ایک کتنا بڑا ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. پھر اس کو دنیا میں آنے کے لیے ایسے مواقع فراہم کیے, دنیا میں لانا بھی ایک کام ہے, جہاں اس کو بنایا گیا وہاں سے دنیا میں آنا کوئی کھیل ہے. پھر مرتا ہے دنیا میں تھوڑے دن رہ کے, پھر قبر میں جاتا ہے, پھر قبر میں سے اٹھنے والا ہے, یہ تو اس کی حالت ہے. اور میں نے جو حکم دیا اس کو پورا نہیں کر رہا. لما یقضی ما امرہ, ذرا اپنے کھانے کو دیکھو کہ کیسے ہم پانی برساتے ہیں, کیسے زمین کو پھاڑتے ہیں, کیسے اس میں سے غلے نکلتے ہیں, کیسے اس میں سے پھل اور پھلوں کے اندر سے انگور بھی ہیں, کھجور بھی ہیں, زیتون بھی ہیں, مختلف باغات ہیں, مختلف میوے ہیں تمہارے لیے نکلتے ہیں, اور پھر تمہارے جانوروں کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے کہ تمہارے کو جانور چاہیے, جانور کو پھر کھانا چاہیے, وہ بھی ہم نکالتے ہیں. یہ تو حالت میں آدمی کا وقت نکلتا ہے, لیکن جب وہ قیامت آئے گی وہ دن یہ ہوگا کہ اس کا یہاں پر اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرنا کیا انجام لائے گا. یہ لائے گا کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنی اولاد سے بھاگے گا. لکل امرئ منھم یومئذ شان یغنی, ہر آدمی کو اس دن ایک ایسی حالت پیش آئی ہوئی ہوگی جو سب سے اس کو مستغنی کر دے گی. بیٹا کہے گا ابا جان ذرا سنیے میری بات, آپ میرے باپ ہیں, آپ میرے محسن ہیں. باپ کہے گا کہ بیٹا آج نہیں ہے, آج مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے, کسی طرح میں بچ جاؤں. پھر باپ اپنی اولاد سے کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا کیا, دیکھو دنیا میں تھوڑا سا تو کچھ میرا مجھے سپورٹ کرو آج. کہیں گے کہ ابا جان معافی چاہتے ہیں, آج ہم نہیں کر سکتے, کہ آج ہم پر ہماری پڑی ہوئی ہے. اولاد بیوی سے ایسی ہوگی, امی ابا سے ایسی بات ہوگی اور اپنی بیوی سے اسی طرح کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ہر آدمی ایک ایسی فکر میں, ایسی پریشانی میں ہوگا کہ جو دوسروں سے اس کو بالکل مستغنی کر دے گی. خاص طور پر یہ منظر اس وقت آئے گا جب قیامت میں جہنم کو قریب لایا جائے گا اور جہنم اپنی گردن نکالے گی. انہوں نے فرمایا کہ بہت بڑی لمبی اس کی گردن ہے اور اس کی آنکھیں ہوں گی اور اس کو منہ ہوگا جس میں وہ بولتی ہوگی. جس وقت وہ نکلے گی میدان حشر میں تو سارے جہان میں, پورے عالم حشر کے اندر ایسی کپکپی لوگوں پر تاری ہوگی, ایسی حیبت تاری ہوگی کہ سارے لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. متوا کل امت ان جاسیا, آپ دیکھو گے کہ پوری کی پوری امت یہاں سے وہاں تک گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی. اس پریشانی میں کہ اب کسی طرح ہم بچ, اس میں گئے ایک مرتبہ تو گر گئے, کسی طریقے سے اس سے بچنا ہے. तो वो एक ऐसी परेशानी का मंजर होगा, किसी की परवाह आदमी को नहीं होगी, बस मैंने मेरे पास क्या है आज अपने आप को बचाने के लिए। तो ये वो मुस्तकबिल है, ये वो फ्यूचर है हर इंसान का जो आने वाला है, इसकी फिक्र पैदा हो जाए कलाम इलाही को सुनकर। अल्लाह का कलाम है ये, मामूली बात नहीं होती है, ये कलामों का बादशाह है। जैसे अल्लाह पाक खुद बादशाह है, उनका कलाम भी सारे कलामों का बादशाह है, वो सबसे सच्चा है। जिस बात को समझा रहे हैं वो बता रहे हैं, उसमें कोई मुबालगा नहीं, कोई ज्यादती नहीं, कोई फूल बनाना नहीं है, बस एक हकीकत है जो होने वाली है। अंजाम अच्छा कैसे होने वाला है और इंसानों का अंजाम बुरा कैसे होने वाला है और वो किस पर होता है, ये लिखा ना लम्मा यक भी मा अमरा, जो अल्लाह ने हुक्म दिया उसको पूरा नहीं किया तो फिर ये होने वाला है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اے اللہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں مولا اس کا اثر ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے، یا اللہ آپ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، آپ کے عذاب کا ڈر پیدا فرما دیجئے۔ اے مولا پہلے سے ہمارے ہم کمزور ہیں اور اے اللہ جن عذابوں کو آپ نے بیان فرمایا اس کو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے، پروردگار ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں، آپ ہمیں بچا دیجئے، ہماری اولاد کو بچا دیجئے، ہمارے بیوی بچوں کو بچا دیجئے، ہمارے دوست احباب کو بچا دیجئے، ساری انسانیت ہی کو بچا دیجئے مولا۔ کل میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بھی بچائیے، اور اے اللہ کل میدان حشر میں غلط معاملہ کیے جانے سے بھی بچائیے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو، اسے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ کے مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پروردگار اپنے کرم سے ہم تمام کو بخش دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کو آپ کے پکڑ سے بچا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين۔
اللہ کو بغیر صفت کا ماننے سے اللہ کو نہیں ماننے میں شمار ہوتا ہے. تقدیر اللہ کی صفت کا نتیجہ ہے اصل میں. تو ان کی جو صفت علم ہے وہ محیط ہے, جو ہوا جو ہو رہا ہے جو ہوگا ہر ایک کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ان کو معلوم ہے پہلے سے, اسی چیز کو انہوں نے لکھ دیا ہے. اگر تقدیر کو نہیں مانا جائے گا تو پھر ایمان بھی نہیں ہوگا. تقدیر کی وجہ سے کسی کا اختیار ختم نہیں ہوتا. یعنی اللہ کے علم میں یہ بات تھوڑی ہے کہ یہ مجبور ہو کے کرے گا, بلکہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے اختیار سے کیا کرنے والا ہے, اپنی مرضی اور اختیار سے کیا کرنے والا ہے. ان کے لکھنے کی وجہ سے ہم نہیں کرتے, ہمارے کرنے کی وجہ سے انہوں نے لکھ دیا ہے. اور ہمارا کرنا ایسا ہے ان کے پاس کہ ہمارے کرنے سے پہلے بھی ہمارا جو کچھ بھی کیا ہوا ہے ان کے سامنے ہے. تو وہ جانتے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں, اس لیے لکھ دیا. تو ہمارے اختیار میں اس میں دخل نہیں ہوا کچھ, اور ذمہ داری ہمارے اختیار کی وجہ سے ہے کہ ہم اپنی مرضی اور اختیار سے جو کرتے ہیں اس اعتبار سے ہم ذمہ دار ہیں. اچھا کام کریں گے تو اچھا بدلہ پائیں گے, برا کریں گے تو برا بدلہ پائیں گے. اچھے اور برے کو ہم اپنے اختیار سے اختیار کرتے ہیں. تو اس لیے تقدیر کی وجہ سے اختیار کا مسئلہ نہیں چھیڑنا کبھی. تو پھر ہم تو مجبور ہوئے, ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ نے یہ کب کہا کہ تم مجبوری سے ایسا کرو گے؟ اللہ نے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اپنی مرضی سے ہی ایسا کرنے والے ہو. حتیٰ کہ اللہ نے یہ تک بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ قیامت میں ہمارے پاس آ کے کہیں گے کہ آپ ہمیں واپس کر دیجئے, ہم بالکل اچھے عمل کر کے آئیں گے, فرمایا کہ اگر میں ان کو واپس کروں گا تو بھی میں یہی جانتا ہوں کہ یہ اپنی مرضی سے پھر برے عمل ہی کرنے والے ہیں. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ, اگر واپس بھی کیے جائیں گے تو یہ وہی کرنے والے ہیں. یہ بیج ہی ویسا ہے. ہر انسان ایک بیج ہے, وہ بیج کی خصوصیات ہیں, کیسا وہ پھل نکلا ہے, کیسا اس کا پھل نکلے گا, تو وہ بیج کی خصوصیت ہے وہ. تو اس لیے فرمایا کہ اپنے عمل کے تم ذمہ دار ہو, لیکن تقدیر پر ایمان ضروری ہے. بغیر حضور نے فرمایا کہ تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں. آتش پرستوں میں اور تقدیر کا انکار کرنے والوں میں فرق نہیں ہے, ایک ہی بات ہے. فرمایا تقدیر کا انکار کرنے والے القدریت مجوس و ہذہ الامہ, تقدیر کا انکار کرنے والے میری امت کے مجوسی ہیں. تو تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی صفت علم ہونے کی وجہ سے اللہ کو جیسے ماننا ہے ویسا ماننے کا نتیجہ ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں آدمی نہ تو اکڑے نہ مایوس ہو, یہ اس کا نتیجہ ہے. اللہ نے فرمایا فائدہ یہ ہے اس کا, لکھ لا تأسوا علی ما فاتکم, تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو گئی اس پر تم افسوس کرتے نہ بیٹھو. اللہ نے اولاد دی تھی, ہو گیا, لے لیا اللہ پاک نے کسی کی اولاد کو, بھائی اللہ کی کوئی حکمت ہے, امانت انہوں نے دی تھی, انہوں نے لے لی, اللہ کا حکم ہے, اس میں کوئی حکمت ہے, آپ کو تسلی ہو جائے گی. تقدیر کے ایمان والے کو تسلی رہتی ہے اور تقدیر کے منکر کو بے چینی رہتی ہے, یہ قاعدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خود بہت کچھ مل گیا کسی بندے کو تو اکڑ پیدا نہ ہو. ولا تفرحوا بما آتاکم, میرے کو ملا اس کو نہیں ملا, بھائی مقدر میں ہے. ابھی یہ بھی طے نہیں ہے کہ تیرے کو کب تک ملے رہنا ہے, ہو سکتا ہے تیرے سے چھین کے اس کو دے دیں, مرنے تک تیرے پاس رہے گی چیز نہیں رہے گی یہ بھی نہیں معلوم ہے. تو دولت ملے, علم ملے, عزت ملے, عہدہ ملے, کچھ بھی ملے بندے کو, نعمتیں بہت سی اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوتی ہیں, اس میں اکڑ نہ آئے بلکہ عاجزی ہو, تواضع ہو, اور اس کو اللہ کی امانت اور اللہ کی نعمت سمجھے کہ جو کچھ بھی اللہ کی نعمت ہے. ذہین بھی ہے بندہ, اللہ کی نعمت سے ذہین ہے, بہت کمانے کا ہنر اس کے پاس ہے تو وہ ہنر بھی اللہ کی نعمت ہے اس کے پاس, چاہے اپنی کوشش سے اس نے کمایا ہو یا بائی چانس لک میں کوئی چیز اس کو مل گئی ہو, دونوں صورتوں میں وہ مقدر ہے. اس وجہ سے ایک آدمی کو نہ تو اکڑنا چاہیے اور نہ مایوس ہونا چاہیے, یہ فائدہ ہے تقدیر کا, اس کو بیان فرمایا قرآن پاک میں. ایک مضمون یہ ہے سورۃ تغابن میں کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تم کو دین پر چلنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں, اس اعتبار سے وہ تمہارے دشمن بن سکتے ہیں, لہذا تم اس معاملے میں ان سے ڈر کے رہنا, بچ کے رہنا. اتنا کلیئر ہے یہ مضمون, میں کیا بتاؤں آپ. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, اپنی بیوی کی وجہ سے اپنا دین کبھی خراب نہیں کرنا، اپنے بچوں کی وجہ سے اپنا دین کبھی خراب نہیں کرنا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب بیوی کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا، یعنی اور جہنم میں جانے کے اور اسباب میں سے ایک سبب بیوی بھی ہوگی. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے ہوگی؟ فرمایا مختلف قسم کے ڈیمانڈ کرے گی، اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے آدمی مال حاصل کرنے میں جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرے گا، اور جب جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر مال کمائے گا تو اپنا دین بیچے گا، یعنی دین پر عمل نہیں کر سکے گا. حرام طریقے پہ جب کمائے گا تو دین کہاں باقی رہا؟ تو وہ خود بھی جہنم میں گئی اور اپنے میاں کو بھی جہنم میں لے گئی، چلے دونوں ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ ایک ساتھ. تو اس لیے فرمایا، اور اسی طریقے پر اولاد کا معاملہ ہے، اولاد کی وجہ سے بھی اپنے دین کو خراب نہیں کرنا ہے، بہت آزمائش ہے. اسی وجہ سے اس کے بعد یہ فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ دونوں تمہارے لیے آزمائش ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی آزمائش ہے، فتنہ ہے، یہ فتنہ آزمائش کے معنی میں ہے یہاں پہ، اور تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے. آزمائش کس چیز کی ہے؟ کہ اولاد کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے آدمی دین پر چلنے میں یا دین کے تقاضوں کو پورا کرنے میں رہتا ہے، یا ان کی وجہ سے دین چھوڑتا ہے. کیونکہ مال سے سرکشی آتی ہے، مال سے آوارگی آتی ہے، مال سے عیاشی بدماشی پیدا ہوتی ہے، مال بڑھانے میں، مال جمانے میں، مال کے چکروں میں، اور اولاد کی وجہ سے آدمی دین کے معاملے میں سست ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، بہت گود میں اٹھایا اور پیار کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ انکم لتبخلون وتجبنون وتجہلون. فرمایا بچے ایسی چیز ہیں کہ وہ بخیل بناتے ہیں، بچے ایسی چیز ہیں کہ وہ بزدل بناتے ہیں، اور بچے ایسی چیز ہیں کہ وہ جاہل بناتے ہیں. اولاد میں آدمی تین کام کرتا ہے، بخالت، جہالت اور بزدلی. جب کوئی مسئلہ آیا دین کے لیے محنت کرنے کا، سخاوت کرنے کا، اولاد سامنے آ جاتی. جب کوئی مسئلہ آتا ہے بہادری کرنے کا، شجاعت کرنے کا، بیوی بچی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. اور جہالت ہوتی، جہالت کا مطلب کیا ہے؟ جہالت کا مطلب ان کی رعایت میں اللہ کی پرواہ نہیں، رسول کی پرواہ نہیں رہی. بچہ بول رہا نا، بچوں کی خواہش ہے، بچے یہ چاہ رہے ہیں، بچے یہ بول رہے ہیں. یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے آپ نے فرمایا کہ امت کو یہ پتہ چل جائے کہ بچوں سے کیا اس کے سائیڈ، ان کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں. ہر چیز کا اپنا ایک سائیڈ افیکٹ بھی تو ہے نا، تو ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہاں ہمیں یہ بات سمجھائی گئی، آج سنائی گئی ہے آپ کو قرآن پاک میں، کہ دیکھو یہ تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، اگر یہ تمہارے لیے دین میں رکاوٹ ہیں تو ان کو دوست مت سمجھو، یہ دشمن ہی ہے. ہر وہ چیز جو دین میں رکاوٹ بنے وہ دشمن ہوتی ہے. فاحذروہ، لہذا تم ان سے بچو. فاحذروہم، لہذا تم ان سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی ان کے اس اثر سے، ان کے اس افیکٹ سے اپنے آپ کو بچانا. خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی. ایک رکو میں یہ مضمون آیا کہ دیکھو تمہارے بیوی، تمہارے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کی بندگی سے غافل نہ کریں. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. پھر فرمایا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. تمہارے بھلائی کے لیے کہی جا رہی ہے یہ بات، اور اس سے پہلے کر لو کہ موت آ جائے اور اس کے بعد کہنے لگو کہ پروردگار تھوڑا سا مجھے مہلت دے دیجئے، خوب صدقہ کروں گا اور نیک بن جاؤں گا. تمہیں پتہ ہی ہے کہ جب کسی انسان کا وقت آتا ہے تو پھر اس کو ٹائم نہیں دیا جاتا. بھلے یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. سورۃ طلاق اور سورۃ تحریم میں ایک دو واقعات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ خرچ میں اضافے کا ایک مرتبہ مطالبہ فرمایا تھا تو بہت سختی سے ان کو وہ کیا گیا، ڈانٹا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی رعایت سے کچھ چیزیں کھانے سے احتیاط کرنی شروع کر دی تھی ان کی خواہش کی وجہ سے. تو آپ کو منع کیا گیا کہ نہیں آپ ایسا مت کریں، اتنی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی. پھر جب امہات المومنین کو معلوم ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، تو بہت روئیں، بہت توبہ کیا، بہت معافی مانگی، اللہ سے بھی معافی مانگی، حضور سے بھی مانگی. کوئی ڈیمانڈ اب کے اس کے بعد سے نہیں ہوگا، بس ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم آپ کی زوجیت میں رہیں تاکہ کل قیامت میں بھی ہم آپ کی زوجیت میں رہیں، آپ کی بیویوں کی حیثیت سے رہیں، اس کے علاوہ اور کوئی ہماری تمنا نہیں ہے۔ تو پھر بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دکھانا بھی چاہتے تھے کہ ہم نبی کی بیویوں سے بھی اگر کوئی ایسی بات ہو تو تم بھی فوراً کر دیتے ہیں، اور اس معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ آپ اس معاملے میں بالکل وہ رہیے۔ آخر کے جتنے سورے ہیں ان تمام صورتوں میں زیادہ تر مضامین آخرت کے ہیں، توحید کے مضامین ہوتے ہیں، رسالت کے ہوتے ہیں، اور آخرت کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، آخرت کے حالات، آخرت کے مضامین۔ جیسے اللہ پاک نے سورہ حاقہ میں ایک مضمون یہ بیان فرمایا ہے کہ جب ہم لوگوں کا حساب لیں گے پہلے، یعنی جب واقعہ، جب قیامت کا واقعہ ہوگا تو اس وقت آسمان پھٹنے والا ہے اور فرشتے جو ہیں اس کے ایک اطراف سے کھڑے ہو جائیں گے، گھیرا ڈال لیں گے پورے آسمان کا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر اتنا بوجھ ہوگا کہ اس وقت 8 فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، اللہ جلال میں ہوں گے، ناراض ہوں گے پوری انسانیت سے، خفا ہوں گے بہت۔ تو اس کی وجہ سے حق تعالی شانہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ۔ ابھی جو ہیں وہ 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو حاملین عرش کہتے ہیں۔ عرش اتنا بڑا ہے کہ وہ پورے آسمانوں اور زمینوں کو گھیر کر بہت بڑا ہے، اس سے 7 آسمانوں کو گھیر کے، 7 زمین سب کو، بہت ہی بہت بڑا ہے۔ اس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، یعنی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح منسوخ کر کے ایک حدیث بیان کی، اس میں انہوں نے فرمایا کہ حاملین عرش اتنے بڑے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو اپنے کندھوں پر، وہ اتنے بڑے ہیں ایک ایک فرشتہ کہ ایک فرشتے کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں 7 آسمان اور 7 زمینیں، پوری کائنات تل کی طرح ہے، دو مونڈوں کے بیچ میں جیسے تل ہوتی ہے، کالا دھبا جیسے ہوتا ہے، ایسے پورے 7 آسمان ان کے مونڈوں کے بیچ میں کی نوعیت ہے ان کی، اتنے بڑے بڑے ہیں وہ۔ ایسے 8 فرشتے کل قیامت کے دن عرش کو اٹھائے ہوں گے، چونکہ اس پر جو تجلی ہوگی وہ بہت جلالی ہوگی، بہت وزنی ہوگی، کیا کیفیت ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اس دن اللہ پاک فرما رہے کہ تم اس حالت میں لائے جاؤ گے اپنے رب کے سامنے کہ کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہوگی، لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہوگی، ہر چیز اوپن، ہر بات کھلی ہوئی، ہر دید کھلا ہوا ہے، جو کچھ دیکھا ہوا ہے وہ کھلا ہوا ہے، جو سنا ہوا ہے وہ کھلا ہوا ہے، جو کیا ہوا ہے وہ کھلا ہے، لا تخفی منکم خافیہ۔ اس دن ہم تمہارے اعمال تمہارے ہاتھوں میں دینے والے ہیں تاکہ تمہارے سامنے بھی آ جائے کہ تم نے کیا کیا ہے، بندہ بھول جاتا ہے۔ اب جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے تو وہ بڑا خوش ہوگا، وہ اپنے دوستوں کو بھی دکھائے گا، لوگوں کو بھی دکھائے گا کہ دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ حساب سے ملاقات ہونی ہے، حساب ہونا ہے، اس وجہ سے میں بہت احتیاط سے رہا ہوں۔ وہ بہت ہی پسندیدہ عائش میں ہوگا، عالیہ بلند جنتوں میں ہوگا، ایسی جنتیں کہ ان کے پھل انتہائی قریب ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو اس عمل کی برکت سے کہ جس میں تم کو کچھ کرنا نہیں پڑا تھا، یعنی یہ خاص عمل کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا کہ اس عمل کی برکت سے بھی کھاؤ پیو جس میں تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑا تھا۔ ایام خالیہ کی تفسیر بہت سے مفسرین نے روزے سے کی ہے کہ جو تم روزہ رکھے تو تمہیں کرنا کیا پڑا تھا، نہیں کرنا پڑا تھا نا اصل میں، تو تم کو کھانے پینے سے روکا گیا تھا، آج کھانے پینے کو کہا جا رہا ہے کھاؤ پیو، کلو وشربو ہنیئن بما اسلف تم فی الایام الخالیہ۔ روزہ رکھنا اتنا اللہ کو محبوب ہے، اتنا پسند ہے، اس وجہ سے روزے میں تھوڑا مجاہدہ، تھوڑی قربانی، تھوڑی برداشت یہ آدمی کو کر لینی چاہیے۔ برداشت ہی نہ ہو، طبیعت ہی خراب ہو جائے تو وہ معذور ہے بندہ، لیکن اگر تھوڑی پیاس ہوتی ہے، پیاس بڑی فضیلت کی چیز ہے، ایک جنت کا دروازہ ہے، اس کا نام ہی باب الریان ہے، جو روزے دار ہوں گے ان کو اس میں سے اسپیشل داخل کیا، گیٹ سے، اس گیٹ سے داخل کیا جائے گا تو ان کے اعزاز میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے انڈیا پاکستان میں تو بہت ہوتا ہے ایسا کہ کوئی بڑا لیڈر آ رہا ہے، بڑا گیٹ بناتے ہیں اس کا، اس کو سجاتے ہیں، لائٹنگ وٹنگ ہوتی ہے، اطراف سے پھول وول لگاتے ہیں، اور جناب درختوں کے پتے وتے سب لگا کے بڑا گیٹ بناتے ہیں، اس میں سے اس کو صرف 2 منٹ کا کام ہوتا ہے، چونکہ اس میں سے خالی نکلنا ہے اس کو، اس کے بعد تو وہ گیٹ کسی کام کا نہیں رہتا۔ مگر باب الریان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، تو یہ باب الریان روزے داروں کے داخل ہونے کا گیٹ ہے، جس سے دنیا دیکھے گی کہ او یہ روزے دار تھے۔ حضرات صحابہ کو لمبے روزے، دھوپ کے روزے بہت پسند تھے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال کا وقت آیا تو فرمانے لگے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے زندگی کی خواہش تھی، یعنی میں چاہتا تھا کہ اور جیوں، لیکن باغات بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ گرمی کے زمانے میں روزے کی حالت میں پیاس کی شدت کو برداشت کروں اور اس کی لذت سے لطف اندوز ہوں، اس وجہ سے میں چاہتا تھا کہ اور جیوں اور جیوں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ عرب میں کیسی گرمی ہوتی ہے، وہاں کا دن کیسا سخت ہوتا ہے، تپتی ہوئی دھوپ اور جناب لو گرم، انتہائی پیاس کا یہ حال ہے کہ آدمی کی جان بلب ہو جاتی ہے، منہ تک آ جاتی ہے. اس میں وہ لوگ اللہ پاک کے لیے اپنے آپ کو، کیونکہ اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے لیے بھوکا، ہم بھوکے رہے، ہم پیاسے رہے، ایک اللہ کو خوش کرنے کی چیز ہے کہ دیکھو مولا ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے، جو ہم سے ہو سکتا تھا یہ ہم نے کیا ہے. تو ایسا کوئی کام جس سے کل اللہ تعالیٰ کو بتایا جا سکے، دکھایا جا سکے کہ ہم نے یہ کیا ہے، وہ بڑی عزت کی چیز ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت صفیہ کے برداشت نہیں کرنے کا، حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی، اگر حضرت صفیہ کے برداشت نہیں کرنے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں حضرت حمزہ کو دفن کرنے نہیں دیتا. کیوں؟ کہ میرے چچا کو اللہ کے لیے قتل شہید کیا گیا اور ان کی ناک آنکھ کاٹ دیے گئے اور ان کے کان کاٹ دیے گئے، ان کا پیٹ چیر دیا گیا، ان کا جگر نکالا گیا، اس کو چبایا گیا لوگوں کو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، کیونکہ ان سے بہت دشمنی ہو گئی تھی لوگوں کو. تو ظاہر ہے کہ جس حالت میں وہ پائے گئے تھے میدان جنگ کے اندر، وہ حالت ناقابل برداشت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی برداشت نہیں کر سکے، بہت رونا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. فرمایا کہ اگر پھوپھی جو ہے نا، اگر ان کی بہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حمزہ کی بہن، اگر یہ برداشت نہیں کر سکتی تو میں ان کو دفن بھی نہیں کرنے دیتا. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ میں یہ چاہتا کہ ان کو جانور کھا جائے ایسے ہی، تاکہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے ان کی بوٹی بوٹی سامنے آ جائے اور اللہ پاک کو خوشی ہو جائے اور اللہ پاک کو میں کہہ سکوں کہ میرا چچا تمہارے لیے یہ کیا ہے، یہ ایک سوغات ہے جو تمہارے لیے لائی گئی ہے، یہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش ہے کہ میرے چچا نے ایسی قربانی دی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اولیاء اللہ، یہ سارے کے سارے اللہ کے لیے کچھ کرنے، اللہ کے لیے مرنے، اللہ کے لیے جان دینے، اللہ کے لیے مال لگانے، اللہ کے لیے روزے رکھنے، اللہ کے لیے سختی برداشت کرنے، اللہ کے لیے بے عزتی برداشت، ایک خواہش ان میں ہوتی تھی کہ ہم اپنے اللہ کے لیے کر کیا سکتے ہیں، یہی تو کچھ ہے جو ہم لے کے جا سکتے ہیں اللہ کے پاس، کہ کل کے دن ہم یہ کہہ سکیں کہ پروردگار ایسے روزے ہم نے آپ کے لیے رکھے تھے اور کچھ نہیں، ایسی نماز صرف آپ کے لیے پڑھی تھی اور کچھ نہیں، ایسے آپ کے راستے میں شہید ہوئے کہ ہمیں کاٹا گیا، ہمیں توڑا گیا، ہمیں ہمارا خون بہایا گیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مرنے والوں نے کیسی عجیب و غریب رسم چھوڑی ہے، چخوش رسمیں بنا کردن بخا کو خون غلطی دن، خدا رحمت کو نہ دیا عاشقان پاک تینت را. کتنا بہترین رسم اور طریقہ جاری کر کے گئے اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے عاشق اور چاہنے والے، کہ اپنے آپ کو جتنا خون میں لطف پت کر سکتے تھے کر کے گئے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی ہمارے دشمن ہم پر حملہ کرے اور ہمارے ٹکڑے ٹکڑے اڑ جائیں، ہمارا خون بہ جائے، جان تو جانی ہے لیکن اس جان جعفری کے وہ حوالے ہو گئی اور اس کے لیے دنیا میں کچھ کر کے جانے کا موقع مل گیا، یہ ہو اصل خوشی کی بات ہوتی تھی. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے، کلو وشربو ہنی ام بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے، وہ کہے گا کاش مجھے نام اعمال دیا ہی نہ جاتا، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ نام اعمال ہوتا کیا ہے، کاش مجھے اس سے پہلے موت آ چکی ہوتی، بہت مال میں نے جمع کیا تھا لیکن اس سے کوئی نفع آج نہیں ہوا، بہت عزت میں نے بنائی تھی لیکن اس عزت نے آج کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اس کے اس حسرت کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پکڑو اس کمبخت کو اور باندھو اس کو زنجیروں کے اندر اور گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں داخل کر دو. جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کا یہ انجام ہونے والا ہے. یہ سورہ حقہ میں ہے. سورہ معارج میں کیا ہے؟ سورہ معارج میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ وہ جو قیامت کا دن آنے والا ہے وہ 50,000 سال کا ہے. یہ ریگولر دن ہے، وہ ریگولر دن الگ ہے، ارریگولر الگ ہے. ہمارا سیٹ اپ ہے اللہ پاک ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ میں چاہوں تو دنیا میں بھی تمہارے لیے دن کو ہمیشہ دن ہی بنا دوں، رات آئے ہی نہیں، میں چاہوں تو کر سکتا ہوں، اور میں چاہوں تو تمہارے لیے رات کو رات ہی رکھ دوں، ہمیشہ دن آئے ہی نہیں. تو وہاں وہ ایسا کریں گے. صاف لفظوں میں ہے کہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 سال کا دن ہے. اور اس دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اس دن یہ ہوگا کہ آسمان بالکل تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا. المحل کہتے ہیں تیل کے نیچے کے جمے ہوئے حصے کو، جب تیل بہت دن رکھا ہوا ہوتا ہے کسی چیز میں تو نیچے جو ہے اس کے میل جم جاتا ہے، تو آسمان ویسا پلپلا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہو جائیں گے، دھنکی ہوئی اون جو ہوتی ہے بالکل ہلکی پھلکی، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست سے کچھ مانگنے کے اس میں نہیں ہوگا، کچھ پوچھ نہیں سکے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھی ہوں گے، پہچانتے ہوئے ہوں گے، لیکن وہ دن اتنی پریشانی کا ہوگا کہ ایک جگری دوست دوسری جگری دوست سے کوئی خواہش نہیں کر سکے گا، یار میرے لیے ذرا یہ کر دے. اس دن جنہوں نے اپنی زندگی کو دنیا میں غلط گزارا ہے ان کا حال بہت عجیب ہوگا. وہ تمنا کریں گے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے آج اپنی اولاد کو فدیہ میں دے دیں. آدمی تھوڑا اپنی اولاد کی محبت کو، ان کے بارے میں کتنا آدمی کیئرفل ہوتا ہے، کتنا کنسرن اس کو لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو سوچے، پھر اس کے بعد اللہ پاک کے اس فرمان کو سوچے کہ اس دن آدمی کے سامنے عذاب ہوگا تو اس کیفیت میں یہ ہوگا کہ میرے بچے پورے لے لیں، ان کو سب کو جہنم میں ڈالیں، مجھے چھوڑیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایسی کوئی مبالغے کی بات نہیں ہوتی، حقیقت ایسی ہو. اور اپنی بیوی کو بھی چاہے گا کہ میری بیوی لے لو، اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی چاہے گا کہ بچے بھی لے لو، بیوی بھی لے لو، بھائی بھی لے لو، اور پورا کا پورا قبیلہ لے لو. بلکہ ایک وقت یہ چاہے گا کہ امن فی الارض جميعا، میرے بدلے میں پوری زمین والوں کو عذاب دے دو مگر میرے کو مت دو، پوری زمین کے انسانوں کو میرے بدلے میں عذاب میں ڈال دو لیکن مجھے تو چھوڑ دیا جائے کم از کم. امن فی الارض جميعا ثم ينجي، پھر بھی نجات پا جائے. اللہ فرما رہا ہے ایسا ہونے والا نہیں ہے، ایک کا بوجھ دوسرے پہ ڈالنے کا نہیں، ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے. وہ تو بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں جہنم کے جو ایک ایک کی کھال اتار دینے والے ہیں، ڈرتے کیوں نہیں اس بات سے؟ اللہ پاک ہر ایسے آدمی کا پیچھا کرنے والے ہیں وہ شعلے جو اللہ کے حکموں سے منہ پھیر کے جانے والا ہے، اور مال کو جمع کر کے اس کو محبت سے جمع کر کے رکھنے والا ہے، خرچ کرنے والا نہیں. وہ جمع فاوعا، انسان بڑا ہی ڈھیلا ڈھالا ہے، جب شر پہنچتا ہے تو شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، جب خیر پہنچتا ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہاتھ اپنا روک کے بیٹھ جاتا ہے. عجیب و غریب اس کی طبیعت ہے. اللہ تعالیٰ شکایت فرما رہے ہیں کہ نہ اس کو یہ سائیڈ میں چاہیں نہ اس کو وہ سائیڈ میں چاہیں. اگر تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے تو رونا پلانا شکوا شکایت، مولا میں ملا تھا تمہارے کو، میری قسمت ایسی بنا ہے، یہ کیا کر دی ہے، وہ ایسا ہو گیا، میرے ستارے گردش میں، پریشانی، منہ پہ شکایت، دل میں شکایت، لوگوں کے سامنے رونا پلانا. اور جب تھوڑا سا خیر میں دے دیتا ہوں، تھوڑی دولت دے دیتا ہوں، تھوڑی نعمتیں دیتا ہوں، ہاتھ روک کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ تو میرا ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیا ہے. ہاں جو نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں اور اس میں ہمیشگی رکھنے والے ہیں، اور جن کے مالوں کے اندر مانگنے والوں کا بھی حق ہے، نہیں مانگنے والوں کا بھی حق ہے، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں مانگنے والوں کو تو دیتے ہی ہیں، نہیں مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں. نہیں مانگنے والوں کو دیتے کا مطلب یہ کہ ان کو اتنی فکر ہوتی ہے کہ وہ خود سے تفحص کر لیتے ہیں کہ کون ایسے ہیں کہ غیرت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا رہے مگر ضرورت مند ہیں، ان کو بھی تلاش کر کے دیتے ہیں اور صدقہ اور تصدیق کرتے ہیں قیامت کے دن کی، اور عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتیں پوری کرتے ہیں اور عہد وعدے پورے کرتے ہیں، اور جو گواہ جس چیز کے وہ گواہ ہیں ان گواہیوں پر قائم رہتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں نا وہ اس مصیبت سے بچے ہوئے ہیں. یہ لوگ شکایت کے قابل نہیں ہیں بلکہ لوگ تعریف کے قابل ہیں، یہ لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں. یہ بیان فرمایا گیا اس میں. بالکل سیم اسی طرح کا ایک مضمون اس میں بھی ہے، سورہ عبس میں، اس میں سے سنا کے دعا کر لیتے ہیں. تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ انسان کا ستیناس ہو، وہی خود ہی بدعا دے رہے ہیں قدیر الانسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام الہی کو جو نازل فرمایا ہے وہ انسانوں کے مزاج کے اعتبار سے نازل فرمایا ہے، تو جو حالت انسان کی ہے وہ انسان کو کوسنے پر یا اس کو برا بلا کہنے پر آمادہ کرتی ہے. اللہ کو تو برا بلا کہنا نہیں، لیکن کہ انسان کا ستیناس ہو، کیسی چیز سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے. دیکھیں کہ پیدا کس چیز سے ہوا ہے، ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے، پھر اس میں کتنا ہم نے کام کیا ہے، فقط درا کتنا اس کو ڈیزائن کیسے کیا گیا، اور کیسے اس کی آنکھ نکالی گئی، منہ نکالا گیا، کان نکالے گئے، ناک نکالی گئی، ہاتھ پیر نکالے، ہڈیوں کا نظام جوڑا، رگوں کا نظام جوڑا، گوشت کا نظام ہے، پوست کا نظام ہے، ایک کتنا بڑا ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہوا ہے. پھر اس کو دنیا میں آنے کے لیے ایسے مواقع فراہم کیے، دنیا میں لانا بھی ایک کام ہے، جہاں اس کو بنایا گیا وہاں سے دنیا میں آنا کوئی کھیل ہے، پھر مرتا ہے دنیا میں تھوڑے دن رہ کے، پھر قبر میں جاتا ہے، پھر قبر میں سے اٹھنے والا ہے، یہ تو اس کی حالت ہے، اور میں نے جو حکم دیا اس کو پورا نہیں کر رہا. لما یقضی ما امر، ذرا اپنے کھانے کو دیکھو کہ کیسے ہم پانی برساتے ہیں، کیسے زمین کو پھاڑتے ہیں، کیسے اس میں سے غلے نکلتے ہیں، کیسے اس میں سے پھل، اور پھلوں کے اندر سے انگور بھی ہیں، کھجور بھی ہیں، زیتون بھی ہیں، مختلف باغات ہیں، مختلف میوے ہیں تمہارے لیے نکلتے ہیں، اور پھر تمہارے جانوروں کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے کہ تمہارے کو جانور چاہیے، جانور کو پھر کھانا چاہیے، وہ بھی ہم نکالتے ہیں. یہ تو حالت میں آدمی کا وقت نکلتا ہے، لیکن جب وہ قیامت آئے گی وہ دن یہ ہوگا کہ اس کا یہاں پر اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرنا کیا انجام لائے گا. یہ لائے گا کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کو اس دن ایک ایسی حالت پیش آئی بھی ہوگی جو سب سے اس کو مستغنی کر دے گی. بیٹا کہے گا ابا جان ذرا سنیے میری بات، آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے محسن ہیں. باپ کہے گا کہ بیٹا آج نہیں، آج مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، کسی طرح میں بچ جاؤں. پھر باپ اپنی اولاد سے کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے کیا 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 دیکھو دنیا میں، تھوڑا سا تو کچھ میرا مجھے سپورٹ کرو آج. کہیں گے کہ ابا جان معافی چاہتے ہیں، آج ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی، آج ہم پر ہماری پڑی ہوئی ہے. اولاد بیوی سے ایسی ہوگی، امی ابا سے ایسی بات ہوگی، اور اپنی بیوی سے اسی طرح کی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن ہر آدمی ایک ایسی فکر میں، ایسی پریشانی میں ہوگا کہ جو دوسروں سے اس کو بالکل مستغنی کر دے گی. خاص طور پر یہ منظر اس وقت آئے گا جب قیامت میں جہنم کو قریب لایا جائے گا، اور جہنم اپنی گردن نکالے گی. حضور نے فرمایا کہ بہت بڑی لمبی اس کی گردن ہے، اور اس کی آنکھیں ہوں گی، اور اس کو منہ ہوگا جس میں وہ بولتی ہوگی. جس وقت وہ نکلے گی میدان حشر میں، تو سارے جہان میں، پورے عالم حشر کے اندر ایسی کپکپی لوگوں پر طاری ہوگی، ایسی ہیبت طاری ہوگی کہ سارے لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. وترا کل امت جاتیا، آپ دیکھو گے کہ پوری کی پوری امت یہاں سے وہاں تک گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، اس پریشانی میں کہ کسی طرح ہم بچ جائیں گے. اس میں گئے ایک مرتبہ تو پھر گئے، کسی طریقے سے اس سے بچنا ہے. تو وہ ایک ایسی پریشانی کا منظر ہوگا کہ کسی کی پرواہ آدمی کو نہیں ہوگی، بس میرے پاس کیا ہے آج اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یہ وہ مستقبل ہے، یہ وہ فیوچر ہے ہر انسان کا جو آنے والا ہے. اس کی فکر پیدا ہو جائے کلام الہی کو سن کر. اللہ کا کلام ہے، یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے، یہ کلاموں کا بادشاہ ہے. جیسے اللہ پاک خود بادشاہ ہیں، ان کا کلام بھی سارے کلاموں کا بادشاہ ہے، وہ سب سے سچا ہے. جس بات کو سمجھا رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی پھول بنانا نہیں ہے. بے ایک حقیقت ہے جو ہونے والی ہے، انجام اچھا کیسے ہونے والا ہے، اور انسانوں کا انجام برا کیسے ہونے والا ہے، اور وہ کس پر ہوتا ہے. یہ لکھا نا لما یقضی ما امر، جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا نہیں کیا تو پھر یہ ہونے والا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے اللہ، جو کچھ ہم سن رہے ہیں مولا، اس کا اثر ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے. یا اللہ، آپ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے، آپ کے عذاب کا ڈر پیدا فرما دیجئے. اے مولا، پہلے سے ہم کمزور ہیں، اور اے اللہ، جن عذابوں کو آپ نے بیان فرمایا اس کو ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے. پروردگار، ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم آپ سے عافیت مانگتے ہیں. آپ ہمیں بچا دیجئے، ہماری اولاد کو بچا دیجئے، ہماری بیوی بچوں کو بچا دیجئے، ہمارے دوست احباب کو بچا دیجئے، ساری انسانیت ہی کو بچا دیجئے. مولا، کل میدان حشر کی ذلت و رسوائی سے بھی بچائیے، اور اے اللہ، کل میدان حشر میں غلط معاملہ کیے جانے سے بھی بچائیے. پروردگار، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو، اسے ہم پناہ مانگتے ہیں. آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ مہربان ہیں. آپ کے مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں پروردگار، اپنے کرم سے ہم تمام کو بخش دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے اعزہ و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے، ہم سب کو آپ کی پکڑ سے بچا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد علیہ و اصحاب اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔ ایک منٹ کے واسطے میں چاہوں گا، جیسے کہ کل آپ کو اعلان کیا گیا تھا کہ کل ہمارے پاس ختم بھی ہے، اس میں انشاءاللہ تھوڑی دیر بات بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، اور ساتھیوں کو بھی اگر متوجہ فرما سکتے ہو تو فرمائیے، اور کل اپنی بلڈنگ کے پیڈ آف ہونے کی ایک جو ہے نا فنڈ ریزنگ کی ایک مہم بھی شروع کرنے کا ارادہ ہو رہا ہے، کوشش کریں کہ ہم اس میں پہل کرنے والے ہوں، اور ہم جو ہے ہم اپنے سے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم حصہ لیں گے، پھر انشاءاللہ ہم کمیونٹی کو متوجہ کریں گے، دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بولیں گے۔ اگر یہ بلڈنگیں پیڈ آف ہو جاتی ہیں جو ہمارے رحمت عالم میں ہیں تو بڑی سہولت ہوگی، ایک بہت بڑا خرچ ہر مہینے کا جو ہے نا وہ بچے گا۔ ویسے جو ہمیشہ جو چندے ہوتے ہیں جیسے آپ کو بتایا گیا، وہ آپریشنل کاسٹ میں ادارہ چلانے کے واسطے جو خرچے چاہیے ہوتے اس میں چل رہے تھے، بلڈنگ پیڈ آف ہونے کی مہم جو ہے نا وہ رک گئی ہے، نہیں ہو رہے، اس میں سے نہیں ہو سک رہا۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر پیسے زیادہ وصول ہوتے ہیں تو اس میں سے کریں گے، لیکن اب تک کچھ بھی نہیں ہو سکا اس میں، تو ایک ایک بلڈنگ کر کے پیڈ آف کرنے کی مہم، پھر اس میں بھی فیز 1 فیز 2 ایسا کریں گے۔ تو یہ اس کو مسلوں میں تقسیم کر لی ہیں جو نماز ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اس کو فیز 1 کے طور پر یوز کریں گے، تو کوشش یہ کریں، اور اس کو اتنا معمولی رکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم سب کے لیے قابل برداشت ہو، افورڈیبل ہو، کہ ہم اس کو کر لیں، اتنی ہمت ہم کر لیں۔ یقیناً آپ کے بہت سے دیگر اخراجات ہیں، آپ رشتہ داروں کا بھی خیال کرتے ہیں، دیگر نیک کاموں میں بھی آپ حصہ لیتے ہیں، اور آرگنائزیشن والے بھی آپ سے بولتے ہوں گے تو آپ ان کو بھی ضرور مدد کرتے ہوں گے، اس آرگنائزیشن کو بھی آپ نے ضرور مدد کی ہوگی، کرتے ہوں گے، یہ بھی ایک کام ہے آپ کے سامنے جو تقاضے کے طور پر آیا ہے۔ ہر آدمی کوشش کرے، چاہے وہ کتنا ہی اپنے کو غریب محسوس کرتا ہو، بے مال محسوس کرتا ہو، وہ بھی سوچے کہ یہ چھوٹا سا حصہ تو میں ڈال ہی دوں اس کار خیر میں، کیا پتہ اللہ کو پسند آ جائے اور ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے۔ تو خود سے انتظام کے ساتھ آ جائیے تھوڑا سا، تاکہ وہ جو پلیجز ہوتے ہیں نا ان کو بہت لمبا چلتا ہے وہ معاملہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پلیجز کا معاملہ، اب ہمارے کو شابان میں پلیجز جو لوگ کرتے ہیں وہ اگلے شابان تک جا کے آہستہ آہستہ کبھی پورے ہوتے کبھی نہیں ہوتے، وہ یہ صورتحال اس کی ہوتی ہے، بجائے اس کے جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کر ڈالیں۔ ایک ایک ہزار کا ہم نے رکھا ہوا ہے ہم سب لوگوں کے لیے، ہم جیسے غریبوں کے لیے، سب کے لیے، کیا ایک ایک ہزار کی ہمت کرو، پہلے آپ اپنا تو ڈالو حصہ، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ امت بھی ڈالے گی، ہم کریں گے، ہم فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور ہم دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، پوری انسانیت کی خدمت ہو جائے یہ چاہتے ہیں، تو ہم اپنا حصہ ڈالیں، ہمت کر کے اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے مانگیں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی دوسرے لوگوں کو دلوں میں بھی اللہ ڈالے گا، اور آسانی سے ہمارے سارے کام اسموتھلی چل سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، تھوڑا سا ہمت سے کام لیجیے۔